جمعرات 10 مئی کے سیربین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کا سلام۔ اسرائیل کے ملک شام میں ایران کے مبینہ ٹھکانوں پر حملے، اسرائیل اور ایران کی غائبانہ جنگ کیا صورت اختیار کر رہی ہے؟ تجزیہ کار،
ایک قسم سے عرب اسرائیلی کانفلکٹ ختم ہو چکی ہے، اب ایک قسم عرب اسرائیلی الائنس پیدا ہو چکا ہے۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، تہمینہ قریشی سے خبریں سنیے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے شام میں واقع تمام ایرانی عسکری تنصیبات پر حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق یہ حملہ ایران کی جانب سے گولان کی مقبوضہ پہاڑیوں پر راکٹ حملوں کے جواب میں کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق حملوں میں 20 افراد بھی ہلاک ہوئے۔ تفصیل کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
اسرائیلی حکام کے مطابق ایران کے پاسداران انقلاب کے القدس فورس کی جانب سے کل رات اسرائیلی فورسز کی چوکیوں پر 20 راکٹوں سے حملے کیے گئے، جس کے جواب میں اسرائیلی افواج نے شام میں موجود ایران کی اہم عسکری تنصیبات اور انٹیلیجنس مراکز پر حملے کیے۔ شامی حکومت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ فضائیہ کی جانب سے شام کی حدود میں درجنوں اسرائیلی میزائلوں کو مار گرایا گیا اور اسرائیلی جارحیت کو ناکام بنا دیا۔
جبکہ امریکہ نے ایران پر مشرق وسطی میں کشیدگی پیدا کرنے کا الزام لگایا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ ان حملوں کی مکمل ذمہ داری ایران کے پاسداران انقلاب پر عائد ہوتی ہے۔ ملیشیا میں 92 سالہ مہاتیر محمد نے ملک کے وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا ہے۔ ایک دن قبل ہونے والے انتخابات میں مہاتیر محمد کی سیاسی جماعت نے اکثریت حاصل کی تھی۔ مہاتیر محمد کسی بھی ملک کے منتخب رہنما بننے والے سب سے معمر شخص ہیں۔ مغربی کینیا میں ڈیم کی دیوار گرنے کے بعد آنے والے سیلاب میں 47 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی جانب سے کلدم تنظیم جماعت الاحرار کے رہنما عمر خالد خراسانی پر پابندی نہ لگانے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں کلدم تنظیم جماعت الاحرار کے رہنما عمر خالد خراسانی پر پابندی کی درخواست پر عمل درآمد کا معاملہ امریکی اعتراض کے بعد روکا گیا۔ اسلام آباد میں پاکستان کے دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ خالد خراسانی کا نام فہرست میں شامل کرنے میں کمیٹی کی ناکامی پر پاکستان کو مایوسی ہوئی ہے، کیونکہ وہ ایک جانا پہچانا دہشت گرد ہے اور اس کے ہاتھ سینکڑوں معصوم پاکستانیوں کے خون سے رنگے ہیں۔ پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عز کے بعد پہلی مرتبہ لڑکیوں کے 2 سکولوں کو بم دھماکوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ ایک اور ایک غیر معروف تنظیم کی طرف سے ایک دھمکی آمیز پمفلٹ بھی جاری کیا گیا۔ شمالی وزیرستان کے ایک مقامی صحافی احسان دوار نے بی بی سی کو بتایا،
گزشتہ 2-3 دنوں کے دوران یہ 2 سکولوں کے واقعات سامنے آئے ہیں، جس میں لڑکیوں کے 2 مڈل سکولوں کو جزوی نقصان پہنچا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک رف قسم کے کاغذ پہ اتحاد المجاہدین نامی ایک پمفلیٹ بھی تقسیم کیا گیا ہے۔ پمفلیٹ کے جو الفاظ ہیں وہ بالکل اس طرح ہے کہ جو بڑے بڑے عورتیں سبق پڑھتے ہیں وہ ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے، اور پھر اس میں دھمکی بھی دی گئی ہے کہ اگر اس کے بعد بھی کسی نے اپنی بچیوں کو کلو میں بھیجا کل مالکان اور ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔
پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر قومی احتساب بیورو یعنی نیب کے چیئرمین کے پاس ان کے خلاف منی لانڈرنگ مقدمے کے حوالے سے کوئی ثبوت ہیں تو وہ ان کو 24 گھنٹوں میں پیش کریں، ورنہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ نواز شریف نے کہا،
ان پر لازم ہے کہ وہ اگلے 24 گھنٹوں میں اپنے شواہد سامنے لائیں، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ قوم سے کھلے عام معافی مانگے۔ اس کھلے تعصب کا مظاہرہ کرنے کے بعد وہ اس منصب پر قائم رہنے کا جواز ہو چکے ہیں، لہٰذا فوری طور پر استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں۔
ادھر پاکستان کی سپریم کورٹ نے سول ایویشن کے حکام کی معلومات پر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو 12 مئی کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعظم کی عدالت میں یہ طلبی نجی ایئر لائن ایئر بلو کے چیف ایگزیکٹو افسر کی حیثیت سے کی گئی ہے، لیکن ایئر لائن انتظامیہ کے مطابق شاہد خاقان عباسی اس ایئر لائن کے چیف ایگزیکٹو نہیں ہیں۔ تفصیل کے ساتھ شہزاد ملک۔
چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ نے وزیر اعظم سمیت دیگر نجی ایئر لائنس کے مالکان کو طلب کرنے کا حکم ہوائی جہاز اڑانے والے پائلٹس کی جعلی ڈگریوں سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کے دوران دیا۔ ایئر بلو کی ویب سائٹ پر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے بجائے طارق چودھری کو اس ایئر لائن کا چیف ایگزیکٹو آفیسر ظاہر کیا گیا ہے۔ عدالت نے وکلا کی جعلی ڈگریوں کا بھی از خود نوٹس لیا اور تمام بار کونسلز کو ایسے وکلا سے متعلق ایک ماہ میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے جن کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ ان کے پاس وکالت کی جعلی ڈگریاں ہیں۔
آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا سے رہائی پانے والے 3 امریکی شہریوں کا وطن واپسی پر استقبال کیا۔ اب سے کچھ دیر پہلے صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ وہ 12 جون کو کم جونگ اونگ سے سنگاپور میں ملاقات کریں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ امریکہ نے ایران پر الزام عائد کیا ہے کہ شام میں ایرانی تنصیبات پر حملوں کے لیے ایران نے خود اسرائیل کو مشتعل کیا۔ اسرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ گولان کی مقبوضہ پہاڑیوں پر ایران نے راکٹ حملے کیے، جس کے بعد اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز نے شام میں تقریباً تمام ایرانی تنصیبات کو ہدف بنایا۔ شام میں کارکنوں کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں کم از کم 23 افراد ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی فوج کہتی ہے کہ ایران کے پاسداران انقلاب نے گولان میں اس کی پوزیشن پر 20 راکٹ داغے، تاہم ایران کی جانب سے ان الزامات کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے اور نہ ہی رد عمل ہنوز سامنے آیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ سمرہ فاطمہ۔
اسرائیل نے آج صبح شام میں قائم ایرانی اسلحے کے ذخیروں، خفیہ سہولیات اور لانچ سائٹس کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل کی فوج کی جانب سے یہ میپ ٹویٹ کر کے شام کے ان ٹھکانوں کو دکھایا گیا ہے جن پر اسرائیلی فوج نے راکٹ اور میزائل داغے۔ نقشے میں نشانہ بنائے گئے 35 ٹھکانوں کی نشاندہی کی گئی ہے، تاہم شام کا کہنا ہے کہ اس نے چند اسرائیلی میزائل مار گرائے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ آج اس کی جانب سے کیا گیا حملہ ایک جوابی حملہ ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ ان کے حملے سے پہلے ایران نے گولان کی مقبوضہ پہاڑیوں پر اس کے ملٹری ٹھکانوں پر تقریباً 20 میزائل داغے تھے۔ اسرائیل کے مطابق ان حملوں میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔
ہم نے شام میں تقریباً سبھی ایرانی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ان کو یہ کہاوت یاد رہنی چاہیے کہ اگر بارش یہاں ہوگی تو پانی وہاں بھی گرے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ باب یہاں بند ہو اور اب سب کو پیغام پہنچے۔
اپریل میں شام میں موجود ایرانی ٹھکانوں پر اسرائیلی حملے کے بعد جوابی کارروائی کے خدشے کے مد نظر اسرائیل چند روز سے ہائی الرٹ پر تھا۔ اس حملے میں ایرانی فوج کے چند سینئر اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سے تہران اسرائیل کو نتائج بھگتنے کی دھمکیاں دیتا رہا ہے۔ ایران کا مقصد شام میں اپنی فوجوں کی موجودگی کو یقینی بنانا ہے، اور اسرائیل زور دیتا رہا ہے کہ ایران کے ان ارادوں کو ناکام کرنے کے لیے اسے جو بھی کرنا پڑا وہ کرے گا۔
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے سمرہ فاطمہ سے سنا۔ آئیے تجزیے کی جانب رخ کرتے ہیں۔ اسرائیل میں اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے اور آپ وہاں کس قسم کی تشویش پائی جاتی ہے، تشویش ہے بھی یا نہیں، جاننے کے لیے میں نے یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے رابطہ کیا۔
اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان سے میں نے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ روز رات میں یا تقریباً مڈ نائٹ کے بعد اسرائیل کے گولان ہائٹ کے علاقے پر حملے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایران کے جو فورسز ہیں، ایرانین جو بیسز ہیں، وہاں سے سارے حملے کیے گئے، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ 20 راکٹ جو ہیں وہ اسرائیل پہ داغے گئے، جس میں کہ 4 جو ہیں وہ اسرائیلی ٹیریٹری کی اور آ رہے تھے، تو آئرن ڈوم اینٹی میسائل نے ان کو انٹرسپٹ کر لیا ہوا میں، اور 16 جو راکٹس اسرائیل کی طرف بھاگے گئے تھے وہ اسرائیل تک نہیں پہنچ پائے، وہ سیرین ٹیریٹری میں ہی گر گئے۔ تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اس حملے کے بعد اسرائیل نے بڑی سخت کاروائی کی وہاں پر۔ ایرانین تقریباً ان کا کہنا ہے کہ 1 درجن سے بھی زیادہ بیسز پہ اسرائیل نے حملے کیے، اور اس میں بعد میں اس کے اسرائیل کے وزیر دفاع نے یہ کہا کہ جتنے بھی بیسز پہ حملے ہوئے وہ سارے کامیاب رہے، اور اسرائیل کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل آگے اور اسکیلیشن نہیں چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ کسی طرح کی کشیدگی ہو۔ اس نے کہا کہ اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ایک میسج دے دیا ہے انہیں کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوگا تو ہم سخت کاروائی کریں گے، ریٹیلیٹری کاروائی ہوگی۔
چلیں یہ ہو گیا، لیکن یہ معاملہ آپ کو یہاں ختم ہوتا نظر آ رہا ہے یا آگے بڑھتا ہے؟ راکٹ کی بات کسی اور چیز پہ تو نہیں بدلتی؟
دیکھیے پچھلے ایک مہینے سے 9 اپریل کو سیریا میں ایک ایرانین بیس پہ حملہ ہوا، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو بیس تھا وہاں پہ ڈرونز وغیرہ اکٹھا کیے گئے تھے ایران کی طرف سے، اور وہاں پہ میسائل لانچرز وغیرہ بھی تھے۔ اس طرح کی بات یہاں پہ ذرائع ابلاغ میں کہی جا رہی ہے۔ تو 9 اپریل کے اس حملے میں 9 ایرانی جو ہیں کمانڈرز وہ مارے گئے، جس کو کہ ایران کی طرف سے بھی جسے قبول کیا گیا، اور اس کے بعد سے یہاں پر لگاتار تیاری دیکھنے کو ملی ہے۔ یہاں پر جو شمالی علاقہ ہے اسرائیل کا، وہاں پر شیلٹر ہاؤسز جو ہیں وہ تقریباً 2 ہفتے پہلے کھول دیے گئے تھے، اور لوگوں کو کہا گیا تھا کہ وہ تیار رہے، حملے کی ایک گنجائش بن رہی ہے۔ اور ایران جو ہے، ایران نے بھی کھل کر کے دھمکی دے رکھی تھی کہ وہ ریونج اٹیک جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے۔ تو ایسے میں ابھی بھی امکانات اس طرح کے مانے جا رہے ہیں کہ جو سخت کاروائی ہے اس کے بدلے میں ایران کی طرف سے ضرور کوئی کاروائی کی جائے گی، کیونکہ یہ ایک مائنڈ گیم سا چل رہا ہے۔ سب سے بڑی جس بات کو لے کر کے یہاں پر چنتا ہے وہ یہ ہے کہ حزب اللہ اس جنگ میں نہ کود پڑے، کیونکہ حزب اللہ جو ہے اس کے پاس اسرائیلی ایسٹیمیٹ کے مطابق تقریباً 1 لاکھ میسائل ہیں، اور اگر حزب اللہ حملہ کرتا ہے ایران کی طرف سے تو یہ جنگ جو ہے یہ کافی بڑا رخ اختیار کر سکتا ہے۔
اچھا، جن اسٹرکچر کو یا جن تنصیبات کو اسرائیل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے تباہ کر دیا یا ان کا جو ہے نشانہ ٹھیک بیٹھا، یہ اسٹرکچر وغیرہ کیسے دکھائے گئے وہاں پر اسرائیلی میڈیا پر، کس نوعیت کے ہیں؟ یہ تو میک شفٹ ہوتا ہے نا، یہ ٹرک ہے، یہ لاری ہے، یہاں سے اٹھا کے ادھر لے گئی، یہ کوئی جی ایچ کیو والی بلڈنگ تو نہیں ہے نا کہ بہت بڑے علاقے پہ پھیلی ہوئی ہو جو دکھائی دے گا ہاں بھائی تباہ ہو گئی۔
اسرائیلی فوج کی طرف سے ایک میپ جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے، جسے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے یہاں پر صحافیوں کے بیچ میں، اور اس میپ میں دکھایا جا رہا ہے کہ سیریا کے کن کن علاقوں میں یہ تنصیبات تھے اور کہاں کہاں پر حملے ہوئے ہیں، اور تقریباً اس میں 14-15 جو ہیں وہ ڈاٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں، یعنی کہ 14-15 تنصیبات جو ہیں اس پہ حملہ ہوا ہے۔ اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کا وہ پوری طرح سے کامیاب رہا ہے ان تنصیبات کو تباہ کرنے میں۔ ابھی تک سیریا کی طرف سے اس کو لے کر کے کوئی جواب نہیں آیا۔ سیرین میڈیا میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اسرائیلی ایئر کرافٹ سے کافی سارے جو ہیں وہاں پر اینٹی میسائل سے حملے کیے گئے، اور ادھر کچھ اس طرح کے دعوے بھی ہو رہے تھے کہ اسرائیلی جیٹس جو ہیں وہ اس میں کچھ اسرائیلی جیٹس جو ہیں انہیں گرایا گیا ہے، لیکن اسرائیلی فوج کا کہنا ہے اور اسرائیلی وزیر دفاع اور اسرائیلی فوج کے ترجمان دونوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، حملے ضرور ہوئے اسرائیلی جیٹس پر لیکن سارے کے سارے جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں اور کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔
یروشلم سے یہ تھے صحافی ہریندر مشرا۔ آئیے فریق ثانی کا رخ کریں، یعنی ایران کا، تو ایران میں سرکاری طور پر کیا کہا گیا ہے اور وہاں پر آیا کس قسم کی تشویش ہے یا نہیں، اسے جاننے کے لیے میں نے تہران میں صحافی زہرا زیدی سے رابطہ کیا۔
دیکھیے یہاں پر ریڈیو ٹیلی ویژن اخبارات جو بھی میں نے دیکھے اور جو میری نظر سے گزرے ہیں ان میں ایران کی کہیں بات ہی نہیں ہے، کیونکہ ایران نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہمارے صرف مشیر وہاں پر ہیں، ایڈوائزرز وہاں پر ہیں جو اس سلسلے میں فوجی لحاظ سے جو مشورے دیتے ہیں اور فوجی لحاظ سے مشوروں کی حد تک کام کرتے ہیں، ہمارے فوجی نہیں ہیں۔ اس سے پہلے جب کچھ عرصہ پہلے ایک انہوں نے جب دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ایرانیوں کو مار دیا تو اس میں کچھ مشیر مارے گئے تھے، اور اس وقت ایران نے کہا کہ ہمارے مشیر مارے گئے ہیں وہاں پر، ایران اس میں سیریا میں اس پر ان پر حملہ ہوا ہے اور ہم اس کا اس کی جو اس کا جواب ہے وہ ہم مناسب وقت پر دیں گے، اور اس وقت اسرائیل میں کافی اس سلسلے میں بھگدڑ مچ گئی تھی، جسے کہتے ہیں گھبراہٹ پھیل گئی تھی کہ ایران نے کہا ہے کہ ہم اس کا جواب ابھی محفوظ رکھے ہوئے ہیں، مناسب موقع پر دیں گے۔ تو اس بار کہیں اس کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے۔ ایران میں جو خبریں وہ صرف سیریا کے سلسلے میں ہیں کہ سیریا پر انہوں نے حملہ کیا تھا جس کا سیریا نے 50-60 میزائلوں سے جواب دیا، جس میں بہت سخت نقصانات ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل کی طرف سے اپنے میڈیا سے کہا گیا ہے کہ اس کو بالکل ظاہر نہ کریں۔ تو اسرائیل جو باتیں اس وقت کہہ رہا ہے وہ اصل اپنی خواہش بیان کر رہا ہے، حقیقت نہیں۔
تو سرکاری طور پر زہرا زیدی صاحبہ، یہ جو کچھ ہوا ہے وہاں پر سرکاری طور پر اس میں کوئی رد عمل نہیں ہے، کچھ نہیں کہا گیا، یہ مطلب ہے؟
ہاں، اس میں سلسلے میں کچھ نہیں کہا گیا، صرف وہ خبروں کی حد تک ہے کہ مطلب اس طرح سے سیریا پر حملہ ہوا اور اس طرح سیریا نے جواب دیا۔
اچھا، تو ایران میں کسی قسم کی تشویش پائی جاتی ہے اس وقت؟ یہ سوال میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ جوہری جو معاہدہ تھا اس سے امریکہ باہر آ گیا، امریکہ اس کی مخالفت کر رہا ہے، پابندیاں پھر سے عائد کرنے کا وہ اعلان کر چکا ہے، اور یہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس سے عام ایرانی عوام میں کوئی تشویش؟
دیکھیے، اگر کوئی چیز، میں نے پہلے بھی اس سے کہا آپ سے، آپ کے یہاں سے انٹرویو دینے میں، کہ کوئی چیز اگر انسان کے لیے انایکسپیکٹڈ ہوتی ہے، غیر متوقع ہوتی ہے، تو اس وقت غصہ آتا ہے یا گھبراہٹ پھیلتی ہے. یہ ساری چیزیں 2015 میں جس وقت سمجھوتا ہوا تھا، جس وقت یہ قرارداد ہوئی تھی، اسی وقت سے اکثریت یہاں کی جو تھی اسے یہ بات پسند نہیں آئی تھی، اور اسے اندازہ تھا کہ امریکہ یہی کرے گا، تو اس لیے امریکہ نے کیا. اور رہی پابندیوں کی بات، تو آپ یقین کریں کہ کوئی پابندی ہٹی ہی نہیں تھی. ہم $10 کا ٹرانسفر اگر چاہتے تھے تو وہ بھی لکھ کے آ جاتا تھا اس پر کہ آپ ان ملکوں میں ہیں جن پر بین ہے اور آپ نہیں کر سکتے.
یہ تھیں تہران سے صحافی زہرا زیدی، جو ماضی میں ریڈیو تہران سے بھی وابستہ رہی ہیں. تو صورتحال کس قدر تشویشناک ہے؟ آپ نے یروشلم سے بھی احوال سنا اور تہران سے بھی. یہی سوال میں نے مشرق وسطی کے امور کے تجزیہ کار، امریکہ کی ڈیلاویر یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر مقتدر خان سے کیا کہ یہ صورتحال کس قدر تشویشناک ہے اور کس طرف جا رہی ہے.
دیکھیے، یہ اسی دن ہوا ہے جس دن صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ ایران کے ساتھ جو نیوکلیئر معاہدہ ہے اس میں سے وہ وِدڈرا کر رہے ہیں یا اس معاہدے کو ختم کر رہے ہیں. تو یہ ایک سگنل ہے ایران کا کہ جو مڈل ایسٹ کی جو اسٹریٹجک سچویشن ہے وہ 2015 سے بہت بدل چکی ہے. یعنی اسرائیل کے ساتھ وہ ڈائریکٹلی انگیج کر سکتا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ ایران کی فوجوں کا جو پاسبلٹی ہے جنگ ہونے کی وہ نہیں تھی 2015 میں. علاوہ یہ بھی ہے کہ ایران کی جو بیلسٹک کیپیسٹی ہے جس سے وہ پریشان ہے خود امریکہ اور اسرائیل، وہ کافی بہتر ہو چکی ہے. اور پچھلے 1.5 سال سے بعض انٹیلیجنس ایجنسیز کا کہنا ہے کہ پچھلے 1.5-2 سال میں ایران نے حزب اللہ کو کئی ہزار راکٹوں سے، اس کی جو اگر آپ کو یاد ہوگا 2007-08 میں جو راکٹیں فائر کیے تھے حزب اللہ نے، وہ ان کے ایسٹ کافی ڈیپلیٹ ہو گئے تھے، تو وہ پھر سے ریسٹور ہو چکے ہیں.
تو اگر یہ صورتحال ہے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ جولان کی پہاڑیاں جب سے شورش چل رہی ہے اس وقت سے اب تک براہ راست ان پر حملہ نہیں ہوا تھا کہ جو شام سے کیا گیا ہو. تو یہ شامی حکومت ہے اس میں، ایران کی پراکسیز ہے اس میں، دونوں مل کر کے ہیں یا کوئی اور چوتھا فریق ہے؟
خیر، مطلب اس میں تو بیہائنڈ دی سینز رشیا کا بھی رول ہے، کیونکہ دیکھیے یہ جو کافی پریسیژن اٹیکس ہو چکے ہیں اور وہاں پہ پچھلے 1 مہینے سے رشیا اینٹائی ایئر کرافٹ اور اینٹائی میزائل ٹیکنالوجی اسٹیبلش کر رہا ہے امریکہ کے اٹیکس کے بعد سے. مطلب نیتن یاہو کی جو میٹنگ ہوئی تھی پوتین سے، اس میں یہ بات انہوں نے چھیڑی تھی، مطلب اس میں زیادہ میڈیا میں ڈسکشن نہیں ہوا، لیکن اسرائیل نے 2 بار دھمکی دے چکی ہے کہ اگر رشیا کے ایسٹس استعمال کیے جاتے ہیں اس اٹیکس میں تو اسرائیل رشیا کے جو وہاں پہ ایسٹس ہے اس کو اٹیک کرے گا. مثال کے طور پہ یہ جو آئرن ڈوم ہے اسرائیل کا، جو ڈیفنس جو امریکہ نے بنا کے دیا ہے، آئرن ڈوم بالکل وہ پیٹریٹ میزائل کی طرح ایک امیجنری ڈوم ہے جس میں جیسے راکٹس لانچ ہوتے ہیں اسرائیل کی طرف اس کو ڈیٹیکٹ کر دیا جاتا ہے تھرو سیٹلائٹس، اور پھر اسرائیل سے میزائلس لانچ کرتے ہیں جو لٹرلی ان کو انٹرسپٹ کرتے ہیں ہوا میں. اور حزب اللہ اور حماس کے راکٹس کے خلاف وہ کافی سکسیسفل رہا ہے، لیکن یہ بات ابھی ٹیسٹ نہیں ہوئی کہ اسرائیل کا آئرن ڈوم کتنا سکسیسفل رہے گا ایرانین اور رشین ٹیکنالوجی کے خلاف. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ 3rd World War سیریا سے شروع ہو سکتی ہے، وہ اسی بات پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رشیا کے ساتھ ڈائریکٹ انگیجمنٹ ہو جاتا ہے اسرائیل کا تو وہ سب سے خطرناک ثابت ہوگا مڈل ایسٹ میں.
اچھا، تو اسد حکومت کے لیے یہ جو اسرائیلی اٹیک ہے کیا معنی رکھتا ہے، اور دوسری طرف ایرانی حکومت کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟
دیکھیے، پچھلے 20 سال سے آپ سمجھیں کہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے وہ دھیرے 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 ایران کا ہوتے چلا گیا ہے, اور عربوں کی جو رول تھی بس وہی, مطلب پیس پروسیس میں جب تک ایجپٹ انفلوئنشل تھا مبارک کے اندر, جب تک عربوں کا رول رہا ہے, جارڈن کا بھی رول رہا ہے, لیکن دھیرے دھیرے جو سپورٹ حماس کو مل رہی تھی, فائنینشیل سپورٹ اور تھوڑی بہت ملٹری سپورٹ, وہ ساری کی ساری صرف ایران سے آ رہی تھی. تو ایک حد تک ایران ہی ایک میجر اپوننٹ بن گیا ہے اسرائیل کا اس مسئلے پہ. سیریا بھی مطلب تعلقات تو امپروو نہیں ہوئے گولان کی وجہ سے, لیکن سیریا اور دوسرے لوگ اس کو اپوز نہیں کر سکے. تو اب ہم ایسی سچویشن میں ہیں جہاں ہم یہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ ایران کتنا سیریس ہے اسرائیل کے انگیجمنٹ کے لیے, کیونکہ ایران تو تھریٹن تو ضرور کر سکتا ہے اسرائیل کو, لیکن مطلب ملٹریلی ایران کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ جنگ میں اسرائیل کو ہرا دے. ایران کے پاس پاپولیشن ہے اور وہ لٹرلی ملینز آف سولجرز کو اسرائیل کے خلاف بھیج سکتا ہے. تو اس کے باوجود اگر وہ جنگ جیتنے لگے گا تو پھر ایران اسرائیل کے پاس تقریباً 200 نیوکلیئر ویپن سے وہ استعمال کر لے گا. تو ایک عجیب سا سچویشن ہے یہ, مطلب صرف 7 ملین یا 6 سے 7 ملین جیوز ہیں اس جگہ, اور وہاں پہ تقریباً 300 ملین عرب ہیں, 80 ملین ترک ہیں اور 80 ملین ایرانینس ہیں. تو وہ اس بات پہ بہت سینسیٹیو ہے ڈیموگرافکس کے لیے, اور وہ نہیں چاہتے کہ ایسے سچویشن میں ہو جہاں ہزاروں کی کیجولٹیز ہو.
صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے امریکہ کی ڈیلاویر یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر مقتدر خان. پاکستان کی سپریم کورٹ نے سول ایویشن کے حکام کی معلومات پر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو 12 مئی کو عدالت میں طلب کیا ہے. وزیر اعظم کی عدالت میں یہ طلبی نجی ایئر لائن ایئر بلیو کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی حیثیت سے کی گئی ہے, جبکہ مذکورہ ایئر لائن کی انتظامیہ کہتی ہے کہ شاہد خاقان عباسی اس ایئر لائن کے چیف ایگزیکٹو ہیں ہی نہیں. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے وزیر اعظم سمیت دیگر نجی ایئر لائنز کے مالکان کو طلب کرنے کا حکم کمرشل بنیادوں پر ہوائی جہاز اڑانے والے پائلٹس کی جعلی ڈگریوں سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کے دوران دیا. سماعت کے دوران عدالت کے استفسار پر سول ایویشن کے ڈائریکٹر ناصر علی شاہ نے عدالت کو بتایا کہ دستیاب معلومات کے مطابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ایئر بلو کے چیف ایگزیکٹو ہیں, جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ تو مفادات کا ٹکراؤ ہے, تاہم اس معاملے کو بعد میں دیکھا جائے گا. ایئر بلو کے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر راحیل احمد نے بی بی سی کو بتایا کہ شاہد خاقان عباسی نے وفاقی وزیر بنتے ہی ایئر لائن کے چیف آپریٹنگ آفیسر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا. انہوں نے کہا کہ جب شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنے تو انہوں نے ایئر لائن کے بورڈ سے بھی استعفیٰ دے دیا تھا. ایئر بلو کی ویب سائٹ پر طارق چودھری کو اس ایئر لائن کا چیف ایگزیکٹو آفیسر ظاہر کیا گیا ہے. سماعت کے دوران عدالت کے استفسار پر ڈپٹی اٹارنی جنرل نے بتایا کہ اس وقت ملک میں پی آئی اے کے علاوہ 3 نجی ایئر لائنز کام کر رہی ہیں, جن میں ایئر بلو, شاہین ایئر لائن اور سرین ایئر لائن شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ پی آئی اے کے 2000 کے قریب ملازمین کی ڈگریوں کی جانچ پڑتال ہونا باقی ہے. ڈپٹی اٹارنی جنرل کے مطابق قومی ایئر لائن میں اس وقت 24 ایسے پائلٹس ہیں جن کی ڈگریاں جعلی ہیں. انہوں نے کہا کہ پی آئی اے کے کچھ اہلکاروں کی ڈگریوں کی تصدیق سول ایویشن سے بھی کروائی گئی ہے. بینچ کے سربراہ نے ڈپٹی اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ کیا دوسری ایئر لائن سے بھی ڈگریوں سے متعلق کوئی ڈیٹا فراہم کیا گیا ہے, جس پر اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ ابھی تک ان ایئر لائنز کی طرف سے کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئیں. چیف جسٹس نے کمرہ عدالت میں موجود سینئر وکیل حامد خان سے استفسار کیا کہ کیا وکلا کی جعلی ڈگریوں کی بھی تصدیق نہیں ہونی چاہیے, جس پر حامد خان کا کہنا تھا کہ اس معاملے کی بھی چھان بین ہونا ضروری ہے. چیف جسٹس نے پاکستان کی تمام بار کونسلز کو ایسے وکلا سے متعلق 1 ماہ میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے جن کے بارے میں ایسی معلومات ہیں کہ ان کے پاس وکالت کی جعلی ڈگریاں ہیں. سپریم کورٹ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھی ڈگریوں کی تصدیق کے بارے میں تعاون کرنے کا حکم دیا ہے. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
چند لمحے میسر آئے ہیں. میں نے اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com کا رخ کیا ہے. ایک خبر ہے کہ شام میں اسرائیل اور ایران کی جنگ بھڑک اٹھی. میں غلط نبی ہو تو شاید یہ لوگ کروا کے چھوڑیں گے. یہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے 37 سال کی عمر تک SEX سمجھے سیکس نہیں کیا, یعنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبروں میں دوسرے نمبر پہ, کچھ تو خدا کا خوف کرو. اچھا نیچے ہے, اللہ نہ کرے کہ میری قسمت عمران جیسی ہو. کس نے کہا ہوگا یہ؟ میں تو نہیں بتا رہا. جائیں نا بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر, یہ 24 گھنٹے لائیو رہتی ہے, پل پل کی خبر رکھتی ہے اور آپ کو بتاتی بھی رہتی ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پہ جائیے, تفصیل وہاں مل جائے گی. اچھا کیا وزیرستان ایک بار پھر شدت پسندی کی راہ پر ہے؟ یہ چوتھے نمبر پر ہے, آپ دنا دن اس کو پڑھ رہے ہیں. صومالیہ میں الشباب نے 11 شوہروں کی بیوی کو سنسار کر دیا. حالات حاضرہ کا پروگرام زہرین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے ایک پرانے سامے لکھتے ہیں, وقت کتنا بدل گیا ہے. انگلستان سے جب بحری جہاز تازہ ڈاک اور اخبارات لے کر 9 ماہ کی طویل مدت میں کلکتے کی بندرگاہ پہ پہنچتا تھا تو وہاں منتظر انگریز جہاز کے ساحل پر لگنے سے پہلے ہی کشتیاں لے کر اس تک پہنچ جاتے اور ڈاک کے تھیلوں اور اخباروں پہ جھپٹ پڑتے.
آج آپ کا پیغام برقی طور پر ایک لمحے میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے تک پہنچ جاتا ہے, لیکن کاغذ پر قلم چلا کر دل کی بات رقم کرنے والے ہمارے سامعین آج بھی اس روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں.
آپ کے علاقے میں پیغام رسانی کی جدید سہولیات ابھی نہیں پہنچی تو فکر مند نہ ہوں,
آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں.
حالات حضرہ کا پروگرام سیربینا بی بی سی اردو سروس سن رہے ہیں. پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے کالعدم تنظیم جماعت الاحرار کے رہنما عمر خالد خراسانی پر پابندی نہ لگانے پر مایوسی ظاہر کی ہے. دفتر خارجہ کے ایک سینئر اہلکار کے بقول پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں عمر خالد خراسانی پر پابندی کی درخواست پر عمل درآمد کا معاملہ امریکی اعتراض کے بعد رکا ہے. اسلام آباد سے فرحت جاوید.
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر فیصل نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ نے پاکستان کی قربانیوں کو نظر انداز کیا ہے اور کالعدم جماعت الاحرار کے امیر عمر خالد خراسانی کا نام دہشت گردوں کی فہرست میں شامل نہ کر کے دوہرے معیار کا مظاہرہ کیا ہے. دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں کالعدم جماعت الاحرار پر پابندی کی درخواست 6 جولائی 2017 کو دی گئی تھی. 7 جولائی کو پاکستان کی اس درخواست پر اقوام متحدہ کی اسی کمیٹی نے جماعت الاحرار کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا, جس کے بعد 21 جولائی کو پاکستان نے عمر خالد خراسانی کا نام بھی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کی درخواست دی تھی. آج اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ پاکستان کو عمر خالد خراسانی کا نام اس فہرست میں شامل نہ کرنے کے اقدام پر مایوسی ہوئی ہے.
جیسا کہ اس کمیٹی کی بحث خفیہ نوعیت کی ہے, اس لیے ہم اس پر بات نہیں کر سکتے اور ہمیں اس پیش رفت کے حوالے سے باقاعدہ طور پر آگاہ نہیں کیا گیا ہے. درخواست رد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کمیٹی میں ایک رکن ملک کی جانب سے اعتراض کے بعد اتفاق رائے نہیں ہو سکا. تاہم خالد خراسانی کا نام فہرست میں شامل کرنے میں کمیٹی کی ناکامی پر پاکستان کو مایوسی ہوئی ہے, کیونکہ وہ ایک جانا پہچانا دہشت گرد ہے اور اس کے ہاتھ سینکڑوں معصوم پاکستانیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں.
دفتر خارجہ کے ایک سینئر اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بی بی سی کو بتایا کہ امریکہ نے یہ اعتراض کیا ہے کہ پاکستان نے پابندی کی درخواست میں جماعت الاحرار کے رہنما کی موجودگی افغانستان میں ظاہر کی ہے. تاہم ترجمان دفتر خارجہ نے براہ راست امریکہ کا نام لینے سے گریز کیا ہے. واضح رہے کہ کالعدم جماعت الاحرار 2014 میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے علیحدگی اختیار کرنے والے گروہوں میں سے ایک ہے. کالعدم جماعت الاحرار نے پاکستان میں عام شہریوں, مذہبی اقلیتوں, قانون نافذ کرنے والے اداروں اور فوجیوں کو نشانہ بنایا ہے. اسی گروپ نے 2016 میں ایسٹر کے موقع پر لاہور کے گلشن اقبال پارک میں خودکش دھماکے اور نومبر 2014 میں واہگہ بارڈر پر حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی, جبکہ فروری 2017 میں لاہور کے مال روڈ پر ایک احتجاجی مظاہرے پر خودکش حملے کی ذمہ داری بھی اسی گروپ نے قبول کی تھی. فرحت جاوید, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کے پاسداران انقلاب مشرق وسطی میں کشیدگی پھیلا رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق شام میں ایران کی عسکری تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کی ذمہ داری بھی ایران کے پاسداران انقلاب پر عائد ہوتی ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اونگ سے 12 جون کو سنگاپور میں ملاقات کریں گے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی جانب سے کلعدم تنظیم جماعت الاحرار کے رہنما عمر خالد خراسانی پر پابندی نہ لگانے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ 92 سالہ مہاتیر محمد نے ملائیشیا کے وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا ہے۔ شمالی کوریا کے سرکاری ایئر لائن ایئر کوریو نے چین کے شہر چیگڈو کے لیے پروازیں متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اور حالت حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ ماہ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے 115 افراد کو لاپتہ کیا گیا۔ پارٹی کا دعویٰ ہے کہ ان افراد کو سیکیورٹی فورسز کے 66 آپریشنوں کے دوران حراست میں لیا گیا، جس کے بعد یہ معلوم نہیں کہ ان کو کہاں منتقل کیا گیا۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بی این ایم یعنی بلوچ نیشنل موومنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے گزشتہ ماہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 66 آپریشنز کیے۔ میڈیا کو جاری کیے جانے والے ایک بیان کے مطابق ان آپریشنوں کے دوران 115 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ حراست میں لینے کے بعد ان افراد کو کہاں منتقل کیا گیا، اس سلسلے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی جا رہی ہے۔ بیان میں ان افراد کے ناموں کے علاوہ ان کے علاقوں کی بھی تفصیل فراہم کی گئی ہے۔ بیان میں بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ گزشتہ ماہ 13 افراد کو ہلاک بھی کیا گیا۔ بیان کے مطابق گزشتہ ماہ پہلے سے لاپتہ کیے جانے والے 40 افراد بازیاب بھی ہوئے، جن میں سے 9 افراد سن 2017 سے لاپتہ تھے۔ بی این ایم کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات پر سرکاری حکام کا موقف معلوم کرنے کے لیے میں نے بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی سے فون پر رابطے کی کوشش کی، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ تاہم اس سے قبل لوگوں کو لاپتہ کرنے اور بے گناہ افراد کو نشانہ بنانے کے الزامات کو وہ سختی سے مسترد کرتے رہے ہیں۔ ادھر کوئٹہ قریب دشت کے علاقے میں بم دھماکے کے ایک واقعے میں ریلوے ٹریک کو نقصان پہنچا۔ محکمہ ریلویز کے اہلکار نے بتایا کہ دشت کے علاقے میں نامعلوم افراد نے ٹریک کے ساتھ دھماک خیز مواد نصب کیا تھا، جس کے پھٹنے سے ٹریک کے 2 فٹ حصے کو نقصان پہنچا۔ اہلکار کے مطابق ٹریک کو نقصان پہنچنے کے باعث ٹرینوں کی آمد و رفت میں تاخیر ہوئی، تاہم بعد میں ٹریک کی مرمت کر کے ٹرینوں کی آمد و رفت کو بحال کر دیا گیا۔ دوسری جانب کلعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ ریپبلکن آرمی نے ڈیرہ بگٹی کے 2 مختلف علاقوں لوپ سورانی اور سیاف میں سیکورٹی فورسز پر حملوں اور ان کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، تاہم سرکاری سطح پر ان حملوں کی تصدیق نہیں ہوئی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
انڈیا کی جنوبی ریاست کرناٹک میں اسمبلی انتخابات کے لیے مہم آج ختم ہوئی۔ ریاست میں کانگریس پارٹی کی حکومت اور اقتدار کے لیے اس کا مقابلہ بی جے پی سے ہے۔ کرناٹک میں ووٹ پرسوں سنیچر کو ڈالے جائیں گے۔
کرناٹک سے شروع ہو کر اب انڈیا میں یہ انتخابی کارواں آئندہ برس کے پارلیمانی انتخابات کے ساتھ ہی ختم ہوگا۔ اس دوران مدھیہ پردیش اور راجستھان میں بھی ریاستی اسمبلیوں کے انتخابات ہونے ہیں۔ کرناٹک میں ایک کانگریس پارٹی کی حکومت ہے اور عام تاثر یہ ہے کہ ریاست کے وزیر اعلیٰ سدرامیا کو الیکشن میں سبقت حاصل ہے، لیکن زیادہ فرق سے نہیں۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق کانگریس دیہی علاقوں میں غریب طبقے میں آگے ہے اور بی جے پی شہری علاقوں میں، اور الیکشن کس کے حق میں جاتا ہے اس کا کافی حد تک دار و مدار اس بات پر بھی ہوگا کہ شہری علاقوں میں پولنگ زیادہ ہوتی ہے یا دیہی علاقوں میں۔ ریاست میں 224 انتخابی حلقے ہیں، ان میں سے ایک کا الیکشن ایک امیدوار کی موت کے بعد ملتوی کر دیا گیا ہے۔ انتخابی مہم میں خود وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی پوری طاقت لگا دی ہے، اور انتخابی ریلیوں کے دوران بی جے پی کے سینئر ترین رہنماؤں نے پاکستان اور محمد علی جناح سے لے کر ٹیپو سلطان اور سونیا گاندھی کی مادری زبان تک ہر مسئلہ اٹھا کر کانگریس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔
اس چناؤ ابھیان کے درمیان کرناٹک میں آپ کو جو بھاشا پسند ہو اس بھاشا میں، ہندی بول سکے تو ہندی، انگریزی بول سکے تو انگریزی، آپ کی ماتا جی کی ماتر بھاشا بول سکے تو ماتر بھاشا، آپ 15 منٹ ہاتھ میں کاغذ لیے بنا کرناٹک کی آپ کی سرکار کی اچیومنٹ سدھیاں 15 मिनट कर्नाटक की जनता के सामने बोल दीजिए।
जवाब में कांग्रेस पार्टी के सदर राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी बौखलाहट का शिकार हो रहे हैं और वो उनके चेहरे से नजर आ रही है, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। हमने गुजरात के इंतखाबात में दिखा दिया है कि हम क्या कर सकते हैं, और कर्नाटक में हमारी हुकूमत ने दिखाया है कि काम कैसे किया जाता है। जहां तक मेरी वालदा सोनिया गांधी के बारे में उनके बयान का सवाल है, इससे सिर्फ ये जाहिर होता है कि वो किस तरह की इंसान है। अगर बीजेपी कर्नाटक का इलेक्शन हार जाती है तो आइंदा बरस के पार्लियामानी इंतखाबात से पहले इस बेख्तलाफ के हौसले बुलंद होंगे और कांग्रेस की क्यादत में इन जमातों के मुत्तहिद होने का इम्कान बढ़ जाएगा। रियासत की ज्यादातर सीटों पर सहफरीकी मुकाबले होंगे, क्योंकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म HD देवेगौड़ा की जनता दल सेकुलर भी मैदान में है और कई इलाकों में काफी मकबूल है। इसलिए अगर किसी भी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं हो पाती तो जनता दल सेकुलर इस पोजीशन में हो सकती है कि दोनों में से किसी एक को इख्तदार तक पहुंचा दे, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों का दावा है कि उन्हें तन्हा ही अक्सरियत हासिल हो जाएगी। नतायज का ऐलान 15 मई को किया जाएगा। सुहेल हलीम, BBC दिल्ली।
सुहेल हलीम की इस रिपोर्ट में ध्यान से सुना, मोदी जी क्या कह रहे थे, किन किन भाषाओं में, मातृभाषा में, इनकी भाषा भाषा जबान को कहते हैं। 15 मिनट तक तो वो फेरिस पढ़ते रहे। खैर, इसमें अतिशयोक्ति हो सकता, मुबालगा भी हो, लेकिन देखा बांध के कैसे रखते हैं अपनी तकरीरों में लोगों को, क्या हो ये सुनो। अच्छा, अब बारी है आपकी बात की। ये तो पता है ना, इसे सबर अहमद पेश करती हैं और आपकी जितनी राय आती हैं उनको यकजा किया और आपको आप ही की राय फिर सुना दी जाती है। इसमें बड़े काम की बातें आती हैं, समाप्त फरमाइए।
BBC उर्दू के तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम आपकी बात में सबर रहमत का सलाम। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों से पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर मरी बायकॉट के नाम से मुहिम जारी है, जिस पर सियाहों की जानिब से मुख्तलिफ शिकायात सामने आ रही हैं। इसी तनाजुर पर हमारे सामीन ने भी मरी में सियाहत के हवाले से बात करते हुए हमें अपने पैगाम रिकॉर्ड करवाए हैं।
मेरा नाम वकास है, मैं पंजाब लाहौर से मेरा ताल्लुक है। गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और एक इस तरह की कमेटी बनानी चाहिए जिसमें डिफरेंट सूबों से और शहरों से लोग उसके मेंबर्स हों, ताकि बाकी तमाम शहरों की भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए मरी के अंदर, और ताकि वो लोगों के जो मसाइल हैं वो सिर्फ उनकी रेशियल या कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, ताकि वो उनके शहरों के लोगों को भी वो मसला तक पहुँचना चाहिए ताकि उनका मसला हल हो।
मेरा नाम राफिया है और मैं लाहौर से रहती हूँ और मैं मरी बाइकॉट के साथ बिल्कुल हूँ, क्योंकि मरी में अगर हम चले जाएं तो मरी में एक तो रहने का सबसे बड़ा मसला, वहाँ पर इतने गंदे रूम और किराया बहुत ज्यादा। दूसरा, फिर अगर हम खाना खाएं वहाँ पर तो खाना पुराना, 2 दिन पुराना खाना और इतना महंगा। तीसरा, हम अगर बाहर चले जाएं तो वहाँ पर जो मकामी लोग हैं वहाँ के, वो अजीब सारा बिहेव करते हैं, इवन के फैमिलीज को भी वो नहीं छोड़ते, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा वगैरह करते हैं, तो हम कभी भी मरी दोबारा नहीं जाएंगे। इससे अच्छा हम मरी के अलावा दूसरी साइड पे हम जरूर जाएंगे, लेकिन मरी नहीं जाएंगे।
मरी बायकॉट के हवाले से बात करते हुए हमारे सामीन की मिली जुली राय तो सुनी आपने। अब सुबह पंजाब के शहर रावलपिंडी से एक सामे जिनका नाम कोमल कबीर है कॉल करती हैं और ये बात कर रही हैं पाकिस्तान में नाफिस साइबर क्राइम लॉ के बारे में।
मैं रावलपिंडी से कोमल कबीर बात कर रही हूँ। 2016 में बहुत जोर शोर से पास किए जाने वाले साइबर क्राइम बिल को लेकर आज 2 साल बाद लोगों के जहन में बहुत से सवालिया निशान पाए जाते हैं। मेरी हुकूमत को ये तजवीज़ होगी कि इस बिल की अगर कोई ताहाल इफादियत है तो इसे आम आवाम तक पहुँचाया जाए, ताकि लोगों के पाकिस्तान में मौजूद साइबर क्राइम लॉज के ऊपर एतमाद बहाल किया जा सके।
और इसी मौजू पर बात करते हुए पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से भी ये अगला पैगाम।
मेरा नाम मोहम्मद अली नकवी है। अगर साइबर क्राइम के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान में इसको काबू करने के लिए बड़ा बेहतर इनिशिएटिव लिया गया था, जो साइबर क्राइम बिल के हवाले से बात की जाए FIA को एम्पावर किया गया है, लेकिन इसके अंदर हमें कोई भी तक खातिर ख्वाह कोई कामयाबी नहीं नजर आई। इसका जो प्रॉपर चैनल है जो उसको यूज किया जाता है, ज्यूरिसडिक्शन ये FIA की आती है, बिल आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। अब मसला यह है कि आवाम को एजुकेट करना है, लोगों को पता हो कि भाई हम किस तरीके से हरेसमेंट या सोशल मीडिया पे और जो दूसरे हेट स्पीच मामला आते हैं बचा जा सके। अगर लोगों तक प्रॉपर ये पैगाम पहुंचा दिया जाए कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो ये एक बहुत बेहतर ऑप्शन रहेगा।
چلے سامعین، اب بی بی سی اردو کے کھیلوں کی خبریں پیش کرنے والے نامہ نگار عبد الرشید شکور سے پوچھا گیا سوال شامل کرتے ہیں۔
چوٹی بالا ضلع ڈیرہ غازی خان سے محمد عارف کھوسا بات کر رہا ہوں۔ سر میرا بی بی سی یہی سوال ہے کہ عبد الرشید شکور سے ہم سے پوچھ دیجئے کہ محمد حفیظ کا بائنل ایکشن جو تھا وہ پہلے بھی ٹھیک تھا لیکن بعد میں بھی ٹھیک آیا، لیکن آئی سی سی کون سی ایسی حرکت آ گئی ہے کہ پاکستان کے جو بھی بولر اچھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس کا بولنگ ایکشن ٹھیک نہیں ہے؟ ہمیں یہی عبد الرشید شکور سے جاننا ہے۔
جناب آپ کے سوال کے جواب کے لیے عبد الرشید شکور حاضر ہیں۔
آئی سی سی کا مشکوک بالنگ ایکشن سے متعلق ایک قانون ہے، اور جو بھی بالر 15 ڈگری کی جو حد مقرر ہے اگر اس سے وہ تجاوز کرتا ہے تو وہ رپورٹ ہو جاتا ہے اور اس سے پھر بائیو میکینک ٹیسٹ سے گزرنا پڑتا ہے۔ بدقسمتی سے اس قانون کی زد میں سعید اجمل اور محمد حفیظ بھی آئے ہیں، لیکن محمد حفیظ نے پچھلے دنوں بائیو میکینک ٹیسٹ کو جو ہے کلیئر کیا ہے اور اب وہ دوبارہ بالنگ کر سکیں گے، لیکن محمد حفیظ اس قانون سے خوش نہیں ہیں۔ اگر ہو سکے تو کل کھیل کے میدان میں اس بارے میں محمد حفیظ کا ایک خصوصی انٹرویو ہے، وہ ضرور سنیے گا۔
آخر میں جاتے جاتے سامعین کے علاقائی مسائل۔
بکری کٹور، گوٹ عبد المجید کٹور، مکسی، ضلع صوبت پور، بلوچستان سے تقریباً 4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جو کہ صدر میں ہے۔ کوئی بھی سہولیات موجود نہیں ہے اس جدید دور میں، نہ ہی اسکال، نہ ہی روڈ، نہ ہی گیس، نہ ہی گرلز اسکول، نہ ہی وائز اسکول، کوئی بھی سہولیات نہیں ہے۔
میں ضلع ٹھٹا سے شیرباز بازار محمد شریف، انڈو شاخ میں پانی نہیں ہے، لوگ مر رہے ہیں، مال مر رہا ہے، سب چیز مر رہی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یہ۔
اگر آپ بی بی سی اردو کے کسی بھی پروڈیوسر، رپورٹر یا صحافی سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی۔
آپ کی بات۔ پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عزم کے بعد پہلی بار لڑکیوں کے 2 اسکولز کو بم دھماکوں میں نشانہ بنایا گیا، جبکہ غیر معروف تنظیم کی طرف سے ایک پیمفلٹ جاری کیا گیا ہے جس میں لڑکیوں کے ہائی اسکولز کو بند کرنے کا حکم یہ کہا گیا ہے۔ پشاور سے تفصیل کے ساتھ رفعت اللہ اور اگزئی۔
مقامی صحافیوں کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان کے بڑے تجارتی مرکز میریلی تحصیل کے علاقے ہسوخیل میں بدھ کی شب نامعلوم مسلح افراد کی طرف سے لڑکیوں کے ایک مڈل اسکول کو بارودی مواد سے نشانہ بنایا گیا جس سے اسکول کی بیرونی دیوار کو نقصان پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے 3 دن قبل اسی تحصیل میں لڑکیوں کے ایک اور مڈل اسکول کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا جس سے اسکول کی عمارت جزوی طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ ان کے مطابق دونوں واقعات رات کی تاریکی میں پیش آئے، جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے۔ تاہم ابھی تک کسی تنظیم کی جانب سے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے۔ دریاسنا اتحاد المجاہدین شمالی وزیرستان نامی ایک غیر معروف تنظیم کی طرف سے ایک پمفلٹ جاری کیا گیا ہے جس میں ہائی اسکولوں کی لڑکیوں کو اسکولوں میں بھیجنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک سادہ کاغذ پر ہاتھ سے تحریر کردہ اس پمفلٹ میں کہا گیا ہے کہ ہائی اسکولوں کی لڑکیوں کو تعلیمی اداروں میں بھیجنے کو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ مذکورہ پمفلٹ علاقے کے مختلف مڈل اسکولوں کو بھیجا گیا ہے جس سے علاقے میں ایک مرتبہ پھر سے خوف کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ تاہم بیشتر مقامی اخبار نویسوں کا کہنا ہے کہ یہ پمفلٹ ہاتھ سے ایک سادہ کاغذ پر لکھا گیا ہے جس سے بظاہر لگتا ہے کہ یہ کسی کی شرارت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ شمالی وزیرستان میں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران مختلف علاقوں میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے جس میں بیشتر واقعات میں قبائلی سردار اور عام شہری مارے گئے ہیں۔ شمالی وزیرستان کے ایک سینئر صحافی احسان داوڑ کا کہنا ہے کہ علاقے کے عوام نے امن کے قیام کے لیے کئی قسم کی قربانیاں دی ہیں اور ایسے میں اس قسم کے واقعات کا دوبارہ شروع ہو جانا یقینی طور پر سب کے لیے تشویش کی بات ہے۔ انہوں نے کہا،
یہ جو صورتحال ہے اس میں علاقے کے امن و امان پر سوالات کا اٹھنا ایک بالکل فطری بات ہے اور مقامی لوگ بھی اس کے لیے پریشان ہیں، کیونکہ گزشتہ 10-12-15 سالوں سے وزیرستان کے عوام امن کے لیے ترس رہے تھے اور اب جب امن بحال ہوا تو اس میں آپریشن کے بعد بڑی مشکلوں سے لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے تھے، تو پھر یہ اب اس قسم کا صورتحال اگر ایک دفعہ پھر سامنے آتی ہے تو اس میں لوگوں کو مطلب پریشانی کا لاحق ہونا بالکل فطری ہے۔
اس سلسلے میں مقامی انتظامیہ کا موقف معلوم کرنے کے لیے ان سے بار بار رابطے کی کوشش کی گئی لیکن کامیابی نہیں ہو سکی۔ خیال رہے کہ تقریباً 4 سال قبل ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے شمالی وزیرستان سے فوجی آپریشن ضرب عزب کا آغاز کیا گیا تھا۔ بعد میں ان کارروائیوں کا دائرہ پورے ملک تک بڑھایا گیا تھا۔ اس آپریشن کے نتیجے میں وزیرستان میں موجود دنیا بھر کے جہادی تنظیموں اور شدت پسندوں کا مکمل خاتمہ کیا گیا۔ آپریشن کے دوران تقریباً 10 لاکھ کے قریب افراد نے بے گھر ہو کر پناہ گزین کیمپوں یا کرائے کے مکانات میں مقیم ہو گئے تھے۔ تاہم حالیہ وقتوں میں تمام بے گھر افراد اپنے اپنے علاقوں کو واپس جا چکے ہیں۔ آپریشن ضرب عزب کی کامیابی کی ملک بھر کے تمام ذرائع ابلاغ پر وسیع پیمانے پر تشہیر کی گئی اور اس دوران غیر ملکی سفیروں اور کئی اہم امریکی اہلکاروں کو بھی شمالی وزیرستان کے دورے کرائے گئے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ واقعات ایسے وقت بڑھ رہے ہیں جب فاٹا اور خیبر پختونخوا کے نوجوانوں پر مشتمل تنظیم پشتون تحفظ تحریک یا پی ٹی ایم کی طرف سے ملک بھر میں جلسی جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پی ٹی ایم کے سربراہ منظیر پشتین اپنے حالیہ جلسوں میں شمالی وزیرستان میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر بار بار تشویش کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ رفعت اللہ ارکزئی، بی بی سی، پشاور۔
کراچی میں پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم کے جلسہ عام سے 3 دن پہلے مقامی قیادت پر 3 مقدمات دائر کیے گئے ہیں۔ سرکاری مدیت میں ان مقدمات میں انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں اور الزام عائد کیا گیا ہے کہ فوج کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ پی ٹی ایم کا کہنا ہے کہ ان سے ادارے خائف ہیں۔ کراچی سے ریاض سہیل۔
کراچی کے 3 تھانوں منگوپیر، بن قاسم اور شاہ لطیف تھانے پر یہ مقدمات دائر کیے گئے ہیں۔ بن قاسم تھانے پر سب انسپکٹر ممن رفیق جنیجو کی مدیت میں دائر مقدمے میں کہا گیا ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ، جس میں مقررین نے کہا کہ وانا میں دہشت گردی فوجی اداروں کی پیداوار ہے، آپریشن کے نام پر پشتون قوم کو بے دریغ قتل کیا جا رہا ہے۔ یہی دہشت گردی کراچی میں بھی پشتونوں کے خلاف کی گئی۔ ایف آئی آر کے مطابق مقررین نے اپنے خطاب میں الزام عائد کیا کہ پولیس کے ساتھ ساتھ رینجرز نے بھی پشتون کا قتل عام کیا ہے، لہذا تمام پشتونوں کو 13 مئی کو باغ جناح میں جلسے میں شرکت کر کے فوج اور ریاستی اداروں کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہوگی تاکہ ریاستی اداروں کی جانب سے پشتونوں پر کیے گئے مظالم کا حساب لیا جا سکے۔ شاہ لطیف تھانے پر اے ایس آئی اسلم داد نیازی، جبکہ منگو پیر تھانے پر اے ایس آئی عبدالرحیم کی مدیت میں مقدمہ دائر کیے گئے ہیں۔ اے ایس آئی پولیس عبدالرحیم کا موقف ہے کہ منگو پیر سلطان آباد این پی چوک پر منظور پشتین کے کہنے پر 100-150 لوگ جمع تھے، جن سے محمد علی وزیر اور دیگر لوگ خطاب کر کے شرکا کو ریلی کی صورت میں نکلنے پر مجبور کر رہے تھے۔ انہوں نے پاکستان فوج کے خلاف سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے۔ ایف آئی آر کے مطابق مقررین کا کہنا تھا کہ مختلف نوعیت کے جھوٹے آپریشن کر کے ہزاروں لوگوں کو مروایا گیا۔ دفاعی اداروں کے جنرل، بریگیڈیئر اور کرنل سے پوچھنا ہے کہ جو تم لوگوں نے آپریشن کیے، جن طالبان کو تم نے بھگایا وہ موجود ہیں، تو پھر کون سا امن ہوا؟ دوسری جانب ایس ایس پی ملیر عدل چانڈیو نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے خلاف 2 مقدمات دائر کیے گئے ہیں، تاہم ان کی وجوہات اور تفصیلات پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ یاد رہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کی جانب سے 13 مئی کو کراچی میں جلسے عام کا اعلان کیا گیا ہے۔ محمد علی جناح کی مزار کے سامنے باغ جناح میں جلسے کی اجازت کے لیے ضلع انتظامیہ سے بھی اجازت طلب کی گئی ہے۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما محسن داوڑ پر بھی مقدمہ دائر کیا گیا ہے۔ انہوں نے ان مقدمات کو انتقامی کاروائی قرار دیا۔
تو یہ مختلف کارنر میٹنگ میں ہم تقاریر کرتے تھے، تو پہلے تو یہ رینجرز والے وہاں پر جاتے تھے، ان لوگوں کو دھمکاتے تھے کہ یہ میٹنگ نہ کرو، پھر اس کے بعد کوئی چند لوگ ڈر جاتے تھے، وہ میٹنگ کینسل ہو جاتی تھی، پھر جب پھر بھی کچھ لوگ کھڑے ہوتے تھے اور میٹنگ ہم وہاں پر جاتے تھے تقریر کرتے، تو پھر اس کے بعد وہ جو آرگنائزر کو بلاتے تھے اس کو پھر ڈراتے دھمکاتے تھے، لیکن اس سے بھی جب بات نہیں بنی تو اب انہوں نے یہ ایف آئی آر درج کیے ہیں۔
واضح ہے کہ 12 مئی 2007 کو سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری معزولی کے بعد کراچی آئے تھے، تو ان کے استقبال کے لیے جانے والے قافلوں پر حملے کیے گئے، جس کے بعد شہر میں اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف اور چودھری افتخار کے حامیوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ہنگامے پھوٹ پڑے تھے، جس میں 30 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے، ان میں اکثریت پشتونوں کی تھی۔ پشتون تحفظ موومنٹ کی جانب سے 12 مئی کو جلسے کی تیاریاں کی گئیں، لیکن 11 سال کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور تحریک انصاف نے بھی اسی روز جلسوں کا اعلان کر دیا، جس کے بعد پشتون تحفظ موومنٹ کی جانب سے 13 مئی کو جلسے کا اعلان سامنے آیا۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما محسن داوڑ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جب سے انہوں نے جلسے کا اعلان کیا ہے، ادارے بوکھلاٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ وہ لوگوں میں یہ مہم چلا رہے ہیں کہ آپ پی ٹی ایم کے جلسے میں شرکت نہ کریں،
اور ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر یہ خوف ٹوٹ جائے گا تو ان کے جو اعمال ہیں وہ دنیا کے سامنے آ جائیں گے، اور انہوں نے جو مطلب قانون کو اپنے بار بار اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے وہ دنیا کے سامنے آ جائے گی، اور ان کو پھر ان سارے جرائم جنہوں نے مطلب اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کی وردی کے سائے تلے انہوں نے کیے ہیں وہ ایکسپوز ہو جائیں گے، اور اس کو پھر ان کا جواب دینا پڑے گا۔
یاد رہے کہ پاکستان یوتھ پروگریسو کی جانب سے الزامات کیا گیا تھا کہ پی ٹی ایم کی حمایت کرنے پر کراچی پریس کلب سے ان کے 4 کارکنوں کو حراست میں لیا گیا، بعد میں پی ٹی ایم سے دور رہنے کی ہدایت کے ساتھ رہا کر دیا گیا، جبکہ ان کے 7 کارکن ابھی بھی لاپتہ ہیں، جنہیں مبینہ طور پر کراچی ریلوے اسٹیشن سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
ملائیشیا کے شاہی محل نے تصدیق کی ہے کہ نامور سیاستدان مہاتیر محمد جلد ہی ایک تقریب میں ملک کے نامنتخب رہنما کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے۔ ملائیشیا کے حالیہ انتخابات میں فتح کے بعد سابق وزیر اعظم 92 سالہ مہاتیر محمد دنیا کے سب سے معمر منتخب حکمراں بن جائیں گے۔ مہاتیر محمد نے برسر اقتدار نجیب رزاق کی بارسن نیشنل اتحاد کو شکست دی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی۔
ملائیشیا کے عام انتخابات کے سرکاری نتائج کے مطابق ملک کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد کے پکتان ہرپن اتحاد نے برنیوں میں سبھا ریاست اتحاد کے ساتھ مل کر 115 نشستیں جیت لی ہیں، جبکہ اس اتحاد کو حکومت بنانے کے لیے 112 نشستوں کی ضرورت تھی۔ یوں مہاتیر محمد نے برسر اقتدار نجیب رزاق کے بارسن نیشنل اتحاد کو شکست دی ہے۔ یہ اتحاد گزشتہ 60 سالوں سے ملک پر حکومت کر رہا تھا، خود مہاتیر محمد بھی اس کا حصہ رہے ہیں۔ اس موقع پر مہاتیر محمد نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم بدلہ نہیں چاہتے، ہم آئین کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ ایک نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ان کے اتحاد نے پارلیمان میں اکثریت میں نشستیں جیتی ہیں۔ انہوں نے واضح انداز میں کہا کہ حکومت بنانے میں کوئی بھی تاخیر ملک کے لیے تباہ کن ہوگی۔
یہاں ایک ہنگامی صورتحال ہے، ہمیں آج ابھی ایک حکومت بنانے کی ضرورت ہے۔ ایسا اس لیے بھی ضروری ہے کہ فی الوقت ملائیشیا میں کوئی حکومت نہیں ہے، عبوری حکومت کے لیے نجیب کا کردار اب ختم ہوا۔
ادھر ملائیشیا کے وزیر اعظم نجیب رزاق کا کہنا ہے کہ وہ عوام کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں۔ نتائج سامنے آنے کے بعد پہلی بار عوام کے سامنے پیش ہو کر مسٹر نجیب نے بارسن نیشنل پر انتخابات میں دھوکہ دہی کی کوشش کے الزامات کو مسترد کیا۔
انتخابی مہم کے دوران بارسن نیشنل پر جھوٹ بولنے اور انتخابات میں دھوکہ دہی کے الزامات سمیت بہت سی باتیں کی گئیں۔ انتخابات کے نتائج سے ظاہر ہے کہ بارسن نیشنل نے کوئی دھوکہ دہی نہیں کی۔
واضح رہے کہ ملائیشیا کے وزیر اعظم نجیب رزاق پر بدعنوانی اور اقربا پروری کے الزامات عائد کیے جاتے ہیں۔ ایک شہری یزید شریف نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں امید ہے کہ انتخابات میں فتح حاصل کرنے والا اتحاد بدعنوانی کے الزامات کی تحقیقات سے متعلق اپنا وعدہ پورا کرے گا۔
ہم شروعات ملک کا نام صاف کرانے سے کریں گے، جو فی الحال دنیا بھر میں بہت سے قصوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ بعض اسے جھوٹ گردانتے ہیں اور بعض حقیقت۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ حزب اختلاف اپنا وعدہ پورا کرے گی اور ان تمام اسکینڈل کی جانچ پڑتال کے لیے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائے گی، جس کے بارے میں عوام کو تمام معلومات دی جائیں گی۔ میرا مطلب اس بارے میں مکمل شفافیت۔
ملائیشیا کو مہنگائی اور نسلی گروہوں کے درمیان کشیدگی جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ دارالحکومت کوالالمپور میں مقیم مبصر ابراہیم سفیان کا کہنا ہے کہ انتخابات کے نتائج مکمل طور پر حیران کن ہیں۔ مسٹر مہاتیر ووٹرز کو قائل کرنے میں کامیاب رہے ہیں کہ وہ صورتحال میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔
میرے خیال میں وہ کئی بے مثال کام کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ پہلی چیز حزب اختلاف کی ایسی جماعتوں کا اتحاد قائم کرنا جو مایوس ہو چکی تھیں۔ دوسرے، وہ ووٹرز کو یہ قائل کرنے میں کامیاب رہے کہ وہ پچھلے 60 سالوں سے ملائیشیا کی سیاست پر حاوی شناخت کی سیاست سے آگے بڑھیں اور ان مسائل پر توجہ دیں جو ان کو متاثر کر رہے ہیں۔ جیسے کہ سیلز ٹیکس اور کرپشن کے سکینڈلز جس میں وزیر اعظم ملوث ہیں۔
ڈاکٹر مہاتیر محمد برطانیہ سے آزادی کے حصول کے لیے قیام میں لائی گئی دا یونائٹڈ مالے نیشنل آرگنائزیشن کے اراکین میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے 1964 میں پارلیمانی انتخاب لڑا اور 5 سال بعد اپنی نشست سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مالے اور چینی نسلی فسادات پر بات کرتے ہوئے ملائیشیا کے پہلے وزیر اعظم عبد الرحمان پر تنقید کی وجہ سے انہیں دا یونائٹڈ مالے نیشنل آرگنائزیشن سے بے دخل کر دیا گیا۔ 1970 میں ایک بار پھر انہیں پارٹی کی رکنیت دی گئی اور 1981 میں وہ ملک کے سربراہ بنے اور 22 سال ملائیشیا پر حکمرانی کی۔ 1990 میں ان کے دور حکومت میں ملائیشیا کی معیشت نے بے حد ترقی کی، انہیں ملائیشیا کو جدید بنانے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ 92 سالہ مہاتیر محمد نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی تھی، تاہم 2016 میں انہوں نے یہ فیصلہ تبدیل کرتے ہوئے ملائیشین یونائٹڈ انڈیجینس پارٹی قائم کی تھی۔ حالیہ انتخابات میں حکومتی اتحاد کے خلاف اپوزیشن کے پکاتان ہرپان اتحاد کی سربراہی مہاتیر محمد کے پاس تھی۔
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی شمائلہ خان کی اس رپورٹ کے بعد آئیے ذرا صورتحال کا گہرائی اور گہرائی سے تجزیہ کریں۔ ہمارے ساتھی ثقلین امام اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، حالات و واقعات پر ان کی خاصی گہری نظر ہے۔ ثقلین امام، مہاتیر محمد کو اپنی ہی سیاسی جماعت کے خلاف کیوں الیکشن لڑنا پڑا؟
شفیع، یہی اصل نقطہ ہے جو ملائیشیا کی موجودہ سیاست میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو وہاں کی مضبوط جماعت چلی جا رہی تھی، لیبریسین نیشنل، جس کو یہ بھی اعزاز حاصل تھا کہ اس نے اس ملک کو آزاد کرایا تھا 1957 میں، اور مسلسل اسی جماعت کی حکومتیں چلی آ رہی تھیں، اور پہلی مرتبہ ہے کہ اسی جماعت کو اپنے ہی ایک پرانے رہنما سے شکست کھانی پڑی ہے۔ تو نقطہ اصل میں یہ بن رہا ہے کہ جو اس جماعت کے اندر ایک آپ کہہ رہے کہ اولیگارکی یا ایک طبقہ حکمران یا ایلیٹ جس کو کہتے ہیں ہم اپنی ایک سیاسی اصطلاح کے طور پر بھی، وہ جو بن گئی تھی وہ اتنی مضبوط تھی کہ اس کو اب کوئی ہلا نہیں کوئی پا رہا تھا۔ اور جیسے کہ ایلیٹ جتنی پرانی ہوتی چلی جاتی ہے اس پر بدعنوانی کے بھی بہت سارے الزامات لگتے ہیں، تو موجودہ وزیر اعظم پر یہ الزامات کوئی نئے نہیں تھے، اس سے پہلے مہاتیر کے اوپر بھی الزامات لگے تھے جب وہ وزیر اعظم رہے ہیں، لیکن کیونکہ ان کے زمانے میں ملائیشیا کی اقتصادی ترقی بڑی تیزی سے ہوئی تھی، عوام کو بہت فائدے پہنچے تھے، تو اس وجہ سے ان پر جتنے بھی الزامات لگے ان کا کبھی اس طرح اثر نہیں بنا، لیکن ان کا ایک نام ہمیشہ رہا کہ وہ ایک بڑے لیڈر ہیں۔ تو اب جب عوام نجیب رزاق یعنی جو ابھی ختم ہوئے وزیر اعظم ان کے خلاف جب ہوئے، تو انہوں نے ان کے خلاف اکٹھا ہو کے جب جدوجہد شروع کی، تو اس میں مہاتیر محمد جیسے ایک آدمی ہی انہیں نظر آئے کہ جو ان سب کو اکٹھا کر کے موجودہ وزیر اعظم کے خلاف الیکشن جیت سکتے تھے۔
تو نجیب رزاق کے بعد اب ملائیشیا کی شکل کیا بنتی دکھائی دیتی ہے؟
دیکھیے، اس وقت جو جس قسم کے اقتصادی چیلنجز ہیں ملائیشیا کو، ان میں خاص طور پہ یہ ہے کہ جو ان کی ایکسپورٹس تھیں وہ اس طرح اب نہیں ہیں جتنی پہلے تھیں۔ دوسری کہ جو ان کے ہاں ایک مہاتیر کے زمانے میں جس طرح ایک عوامی سطح پر بہت زیادہ لوگوں کو خوشحالی ملی تھی وہ اب کم ہے، یعنی غربت بڑی ہے، اور ملائیشیا کی غربت ظاہر ہے پاکستان جیسی غربت نہیں ہے، لیکن جو ملائیشیا کا ایک لائف جو تھی اس لحاظ سے وہ ہمیشہ مضبوط تھے، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ ان کا رخ جو ہوگا وہ چین اور ترکی اور روس اور چین جیسے اور جو اوپر کے جو ممالک ہیں ان کی جانب بڑھے گا۔
ثقلین امام، ملائیشیا کی داخلی اور خارجی صورتحال پر نظر ڈالنے کا بہت بہت شکریہ۔ تو صاحب، یہاں پر ملائیشیا کا موضوع تمام ہوتا ہے اور سیربین کا بھی وقت تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے۔ سیربین کے ایڈیٹر تھے اسد علی، پروڈیوسر ثقلین امام، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق، اور لندن سے پیملا اسٹیلا ٹیلر۔ میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا، سیربین سننے کا بہت بہت شکریہ۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر تہمینہ قریشی کی زبان میں۔
امریکہ نے کہا ہے کہ ایران مشرق وسطی میں کشیدگی پھیلا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق شام میں ایران کی عسکری تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کا ذمہ دار بھی ایران کے پاسداران انقلاب ہیں۔ برطانیہ کی حکومت نے لیبیا کے ایک شہری اور ان کی اہلیہ سے ان کو واپس لیبیا بھیجے جانے پر اس وقت کی حکومت کے ہاتھوں زیادتی کا نشانہ بننے پر معافی مانگی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اونگ سے 12 جون کو سنگاپور میں ملاقات کریں گے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی جانب سے کلعدم تنظیم جماعت الاحرار کے رہنما عمر خالد خوراسانی پر پابندی نہ لگنے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ 92 سالہ مہاتیر محمد نے ملیشیا کے وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔